ولادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کمالیہ میں ایک یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں، شکریہ۔
والحمد للہ رب العالمین، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جہاں سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج انجمن سپاہ صحابہ کمالیہ ضلع ٹوبہ کی طرف سے ولادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر اس عظیم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کافی تعداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہے۔ اے علی، تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو ایک طبقے نے اتنا برا کہا کہ ان کی اماں پر تہمت لگائی، یعنی یہودیوں نے، اور ایک طبقے نے ان کی اتنی تعریف کی کہ ان کو خدا بنا دیا، یعنی عیسائیوں نے۔ اے علی، تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہے، تیری وجہ سے دو طبقے میری امت کے گمراہ ہو گئے، ایک تجھے تیری مسند سے اٹھا کر وہاں پہنچائے گا جس کا تو اہل نہیں ہے، یعنی تجھے خدا کی جگہ پر بٹھا دے گا، اور ایک طبقہ تجھ سے نفرت کرے گا اور تجھے برا سمجھے گا۔ میری امت کے یہی دونوں فرقے گمراہ، اور سچا فرقہ وہ ہوگا کہ جو علی کو نہ خدا بنائے گا نہ اس سے نفرت کرے گا، علی کو علی رہنے دے گا، علی کو امتی رہنے دے گا، علی کو ولایت علی کی مانے گا، خلافت علی کی مانے گا، شہادت علی کی مانے گا، فقاہت علی کی مانے گا، شجاعت علی کی مانے گا، سیرت علی کی مانے گا، عظمت علی کی مانے گا، فقاہت علی کی مانے گا، تدبر علی کا مانے گا، بہادری علی کی مانے گا، بصالت علی کی مانے گا، جرأت علی کی مانے گا، لیکن علی کے ان تمام کمالات کے باوجود علی علی رہے گا، خدا نہیں بنے گا۔ وہی فرقہ حق پر ہوگا، وہی فرقہ۔ اس وقت پوری دنیا میں حضرت علی کے نام پر دونوں فرقے دنیا میں موجود ہیں، ایک روافض کا فرقہ اور ایک خارجیوں کا فرقہ۔ ایک طبقے نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، معصوم عن الخطا کہا، مامور من اللہ کہا، مفترض الطاعت کہا، اور علی کو ولایت کی مسند سے اٹھا کر کسی نے نبی بنا دیا، کسی نے خدا بنا دیا۔ اور ایک تبت اور بلتستان میں ایک طبقہ ہے جو خارجیوں کا طبقہ ہے، جو علی کا نام لکھ کر جوتے کے نیچے رکھنا فخر سمجھتا۔ اہل سنت ان دونوں فرقوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اہل سنت شہرائے اعتدال کا کھڑا ہے۔ اہل سنت اعتدال کے راستے پر ہے. میرے دوستو, حضرت علی کے فضائل و مناقب اسی شاہراہ اعتدال کے مطابق بیان. ٹھیک ہے, حضرت علی کے بارے میں جو حضور کے فضائل ہیں ان فضائل کو حضرت علی کی مشکل کشائی پر, حضرت علی کی حاجت روائی پر, حضرت علی کی انوہیت پر منطبق نہیں کیا جا سکتا, اور نہ حضرت علی کی خلافت اول پر منطبق کیا جا سکتا ہے. علی علی ہے علی. میرے دوستو, فقر درویشی کا بادشاہ ہے. علی کی عظمت کا کون منکر ہے؟ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ علی اقلیم فقر کا تاجدار ہے, علی سلطنت فقر کا شہریار ہے, علی اقلیم زہد کا امام ہے, علی فقاحت کا بادشاہ ہے, علی سلطنت علم کا بادشاہ ہے, علی علم نحو کا بانی ہے, علی علم صرف کا بانی ہے, علی علم بلاغت کا امام ہے, علی علم فصاحت کا امام ہے, علی عدالت کا چیف جسٹس ہے, علی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, علی صدیق کے سیکٹریٹ کا انچارج ہے, علی فاروق اعظم کے پرائم منسٹر ہاؤس کا نگران ہے, علی عثمان غنی کا مشیر ہے, علی ان کمالات کے باوجود چوتھے نمبر پر ہے. علی نہ مشکل کشا ہے نہ خدا ہے. حضرت علی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کے بعد کائنات کا کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی پیر, حتیٰ کہ 144,000 صحابہ بھی ابو بکر عمر اور عثمان کے بعد علی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے. علی کا اپنا مرتبہ ہے. میرے دوستو, یہ ایک اصولی بات ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ولادت پر غلط فہمی ہے. ولادت کو اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ علی کا درجہ نبی سے بھی اونچا ہے. حضرت علی خان کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ اس روایت پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک, لیکن حضرت علی اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے؟ حضرت علی اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے تو خلیفہ اول بن گئے؟ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا خلیفہ اول ہونے کی دلیل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے 6 سال پہلے 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. بعثت رسول کے وقت حضرت علی کی عمر 6 سال تھی. جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا, علی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. اور 13 رجب کو حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, وہاں کسی بچے کی پیدائش ہونا ایک اتفاقی بات ہے, کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی ریاضت نہیں ہے. اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونے سے عظمت بچوں کو شخصیتوں کو ملتی تو اللہ تعالیٰ 124,000 نبیوں کو کعبے میں پیدا کرتا. نبیوں کو کعبے میں پیدا کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر مرتبہ کی بات تھی تو مرتبہ تو اللہ کے بعد نبیوں کا اونچا ہوتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ تشریف لے گئے, کسی کام کی غرض سے گئی ہوگی. جس اسنا میں حضرت علی پیدا ہوئے اس وقت خانہ کعبہ میں 307 بت رکھے ہوئے تھے. لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے لیے بھی آتے تھے. حضرت علی کی والدہ کسی اور کام سے گئی ہوگی, کسی غرض سے گئی ہوگی, وہاں بچے کی پیدائش ہو گئی. یہ ایک اتفاقی بات ہے, اور اس اتفاقی واقعہ کو ایک آدمی اس طرح مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کرے کہ علی کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دے, اور اس کو یہ نظر بھی نہ آئے کہ خانہ کعبہ کوئی میٹرنٹی ہوم تو نہیں تھا, کوئی زچہ سینٹر تو نہیں تھا, خانہ کعبہ تو عبادت خانہ تھا, ولادت خانہ تو نہیں تھا. میرے دوستو, خانہ کعبہ میں حضرت علی پیدا ہوئے, اور حضرت علی کی پیدائش سے چلو مان لیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی پیدائش میں عظمت ہے اور اس کی وجہ سے خلافت اول ملتی ہے. تو خانہ کعبہ میں جب حضرت علی پیدا ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ اسی خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے 18 سال پہلے حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اگر کعبے میں پیدا ہونے سے خلافت اول ملتی ہے تو خدیجہ کا بھتیجہ بھی پہلا خلیفہ ہونا چاہیے. اور جس تاریخ تبری میں تمہیں یہ روایت ملی کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے, اسی تبری میں یہ روایت تمہیں نظر کیوں نہیں آئی کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ حضرت حکیم بن حزام وہ بھی مکے کے تاجر تھے, وہ بھی پیغمبر کے صحابی بنے, انہوں نے بھی کروڑوں روپیہ پیغمبر کے دین پر خرچ کر دیا, ان کے بھی بڑے کارنامے کتابوں میں موجود ہیں. تو حکیم بن حزام وہ بھی خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں, حضرت خدیجہ کے بھتیجے رکھتے ہیں, پیغمبر کے رشتہ دار رکھتے ہیں. تو نبی کا یہ رشتہ دار حکیم بن حزام تو نہ پہلا خلیفہ بن سکا نہ چوتھا خلیفہ بن سکا, اور علی کعبے میں پیدا ہو گئے تو پہلا خلیفہ بن گئے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں. حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ اتفاق کی بات ہے. کہو یہ اتفاق کی. حضرت علی دنیا میں تشریف لائے, حضرت علی بچپن میں حضور علیہ السلام کے گھر میں پرورش پانے کے لیے آئے. اور آپ کی معلومات کے لیے ایک نئی بات عرض کرتا ہوں, حضرت علی کے والد کا نام تھا ابو طالب. کیا نام تھا؟ ابو طالب. ابو طالب ان کی کنیت تھی. ابو طالب کے لڑکے تھے چار. کتنے لڑکے تھے؟ ابو طالب کے بڑے لڑکے کا نام طالب تھا جو ابتدا میں فوت ہو گیا تھا. دوسرے لڑکے کا نام جعفر تھا, تیسرے لڑکے کا نام عقیل تھا, چوتھے لڑکے کا نام علی تھا. علی اپنے والد کے بچوں میں سب سے چھوٹے لڑکے تھے. یہ اسی طرح جس طرح حضور کی اولاد میں حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی, اسی طرح علی بھی اپنے والد کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے. توجہ کریں, حضرت علی المرتضیٰ حضور کے گھر آئے. حضور علیہ السلام تو علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں نا, تو چچزاد بھائی کے گھر میں کوئی پرورش پانے کے لیے کیوں آتا ہے؟ یہ تو عام طور پر دستور خاندانوں کا نہیں ہے. کوئی اپنے بڑے بھائی کے گھر میں جو حقیقی بھائی ہو اس کے گھر میں پرورش پانے کے لیے جاتا ہے, یا بچہ اپنے باپ کے گھر میں ہی پرورش پاتا ہے, یا بچہ اپنی ماں کے پاس ہی پرورش پاتا ہے. لیکن علی حضور کے گھر پرورش پانے کے لیے آ گئے, اور حضور علیہ السلام اس حالت میں تھے کہ حضور علیہ السلام خود بچپن سے یتیم پیدا ہوئے تھے, اور حضور علیہ السلام نے دکھوں میں وقت کاٹا تھا. تو علی حضور کے گھر میں کیوں تشریف لے آئے؟ اس کی وجہ پر کبھی غور ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے. اور ہم لوگوں نے باپ کا بتنگڑ بنانے کے لیے اور مبالغہ آرائی کرنے کے لیے اور علی کو خدا ثابت کرنے کے لیے اور مشکل کشا بتانے کے لیے ان چیزوں کو اس طرح کلابے ملا ملا کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ حقیقت افسانوں میں گم ہو کر رہ جاتی ہے. میرے دوستو, ابو طالب کے بارے میں ایک بات غلط طور پر یہ مشہور ہے کہ ابو طالب نے ساری زندگی حضور کی کفالت کی. ابو طالب کو حضور سے محبت تھی, ابو طالب کے حضور بھتیجے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب کا انس نبی کے ساتھ تھا, ابو طالب کی محبت دوسرے نبی کے ساتھ تھی, لیکن پرورش ابو طالب نے نبی کی کم کی. ابو طالب تو بیچارہ خود اتنا عیالدار تھا, خود اتنا لاچار تھا, خود اتنا غریب تھا, خود اتنا مسکین تھا کہ اس کے گھر میں تو اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے. وہ تو بیچارہ خود ایک ٹانگ سے معذور تھا. اور اس کے جب اولاد تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ابو طالب نے اپنے ایک لڑکے جعفر کو اپنے بھائی نوفل کے پاس بھیج دیا کہ نوفل کے گھر میں ان کی پرورش ہو, اور دوسرے لڑکے عقیل کو انہوں نے حضرت عباس کے گھر بھیج دیا, عباس ان کے بھائی تھے, کہ میرے لڑکے عقیل کی پرورش عباس کے گھر میں ہو. اور تیسرے لڑکے چوتھے لڑکے علی کو حضور کے گھر بھیج دیا پرورش کے لیے. جو اپنے بچوں کو اوروں کے گھر میں پرورش کے لیے بھیج دیا, وہ پیغمبر کی پرورش کیسے کرے؟ باتیں تو سمجھنے سے تعلق رکھتی. اور پھر کئی لوگ غلط فہمی کی بنا پر ابو طالب کو حضرت ابو طالب اور خواجہ ابو طالب کہہ دیتے ہیں, اور اس بات پر جناب علی وہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا. اگر ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا تو قرآن کی یہ آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, یہ آیت اتری کس کے لیے تھی؟ قرآن نے تو یہ کہا جب ابو طالب کو پیغمبر نے قرآن دین پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا اخترت النار علی الار, اے بھتیجے مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا, یہ میرے لیے آگ کی بات ہوگی کہ میں بھتیجے کے دین پر ایمان لے آؤں. اور اس کے بعد حضور دل سے چاہتے تھے کہ چچا کلمہ پڑھے, جب چچا کلمہ نہ پڑھ سکے تو پھر قرآن کی آیت اتری کہ انک لا تہدی من احببت, اے پیغمبر تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو چاہے, ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو خدا چاہے. چنانچہ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ چچا جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے, جو نبی سے پیار کرتا ہے, ہدایت اس کو نہیں ملتی, ہدایت اس کو مل جاتی ہے جو حبشے میں کالے رنگ کا بلال رکھتا ہے, جو حبشے سے آتا ہے اور سلمان کو مل جاتی ہے, جو فارس سے رہتا ہے اور صحیب کو مل جاتی ہے, جو روم سے چل کر آیا ہے ان کو ہدایت مل جاتی ہے, یہ آیت اس کے لیے اتری. اور ایک بات اور دین میں رکھے کہ ابو طالب کا نام تھا عبد مناف. کیا نام تھا؟ ابو طالب حضور کے چچا تھے اور ابو طالب کا نام تھا عبد مناف. کیا نام تھا؟ عبد مناف کا معنی ہوتا ہے بت کا بندہ. کیا نام تھا؟ ابو طالب تو ان کی کنیت تھی کہ طالب کے باپ, لیکن نام ان کا تھا ابو عبد مناف. اور حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آدمی حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا سب سے پہلے حضور علیہ السلام، اگر اس کا نام شرکیہ ہوتا تو نام تبدیل کرتے. چنانچہ دیکھیے حضور کے ہاتھ پر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو ان کا نام تھا عبد الشمس، حضور نے ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس سے تبدیل کر کے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا کہ تو سورج کا بندہ نہیں ہو سکتا، تو خدا کا بندہ ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام تھا عبد القعبہ، حضور نے عبد القعبہ سے تبدیل کر کے ان کا نام بھی عبداللہ رکھا. عبد القعبہ کا نام کعبے کا بندہ، حضور نے دنیا کو یہ بتایا کہ بندہ نہ کعبے کا ہوتا ہے نہ سورج کا بندہ ہوتا ہے، بندہ تو خدا کا ہوتا ہے. اگر ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا تو پیغمبر عبد المناف سے نام ان کا تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اگر کلمہ پڑھ لیا تھا تو جو نام نبی نے رکھا وہ لا کر مجھے دکھاؤ، جو نام پیغمبر نے بدلا وہ نام مجھے لا کر کوئی دکھائے. تو ابو طالب کا تو نام نہیں تھا، ابو طالب کی بات نہیں تھی، قرآن کی آیت اسی لیے ہوتی تھی کہ انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ابو طالب کو پیغمبر سے محبت تھی، اس محبت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ابو طالب کو نبی سے انس تھا، اس انس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے دوستو یہ بھی ایک ضمنی بات تھی، اب ابو طالب حضرت علی کے والد تھے اور حضرت علی کے والد کو پیغمبر سے بطور بھتیجے کے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا. بلکہ ابو طالب نے تو حضور کی شان میں ایک عربی کا قصیدہ بھی لکھا تھا، جس قصیدے کا ایک یہ شعر ہے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے یتیم بتیجے کے لیے کہا تھا وہ اب یہ یستسقل غمامی بھی وجہ ہی سمال الیتامہ قسمت للاراملی، اے بتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرے چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے، تیرا چہرہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا. یہ ابو طالب کا شعر، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے کمالیہ کے دوستو حقیقت کو حقیقت رہنے دو، افسانہ نہ بناؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، کیا نام ہے؟ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد جو تھی یہ حضور علیہ السلام سے بڑا پیار کرتی تھی، حضور سے بڑی محبت کرتی تھی. کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی والدہ جب حضور کے پاس آتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی حقیقی ماں کی طرح فاطمہ بنت اسد کا پیغمبر احترام کرتے، اور جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا حضور نے خود جنازہ پڑھایا، حضور خود قبرستان تک تشریف لے گئے، اور جب قبر بنائی گئی تو فاطمہ بنت اسد کی قبر کھود کر پیغمبر علیہ السلام خود قبر میں اترے اور پیغمبر فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لوٹے، اور لوٹ کر فاطمہ بنت اسد کی قبر کو آپ نے فراخ جانا تو پھر فاطمہ بنت اسد کو قبر میں رکھا گیا. تو علی کی والدہ سے پیغمبر کو اتنی محبت ہے کہ علی المرتضیٰ کی والدہ کی وفات پر نبی کی آنکھوں سے اسی طرح آنسو آئے کہ جس طرح حقیقی ماں کی وفات پر آنسو آتے ہیں. میرے دوستو یہ بھی علی کی شان ہے کہ علی کا والد نبی سے محبت کرتا ہے، علی کی والدہ سے پیغمبر بھی محبت کرتا. میری گال کو چادر پلے بھی تو آ رہی ہے، دیکھو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جو گال سمجھ آ رہے تھے کی کہنا چاہیے بلا، ہاں تو سبحان اللہ تو سب بھول گئے. میں نے تو پتا نہیں لگتا پیانا کہ تمہیں میری گال سمجھ آ رہی. وہ پرانا زمانہ لنگ گیا کہ والی صاحب اکھا بند کر کے تقریر کرتے سن تو لوگ کی آہستہ آہستہ کرانے چلے جانے سے. ٹھیک ہے نا بھائی، ہوں گل تھوڑے پلے کو پی رہی ہے. آگرہ توجہ کرے، جب گل سمجھ آ گئے تو تائید کرو بھی سانو سمجھ آ رہی ہے. وہ تائید کا مطلب یہ نہیں کہ ہوں ہاں کرو بلکہ سبحان اللہ آخو. ٹھیک ہے نا بھائی، تاکہ تھوڑے نام مال کیوں کوئی شاید آئے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ایک بات ذہن رکھیں کہ حضرت علی نے 6 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھا. کتنے سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھا؟ 6 سال. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور علی نے کلمہ پڑھا دوسرے نمبر پر. کتنے نمبر پر؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے نمبر پر کلمہ پڑھا علی نے، اور تیسرے نمبر پر کلمہ پڑھا زید بن حارثہ نے، اور چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے. ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں تو چوتھے نمبر پر حضور کا کلمہ پڑھا ام ایمن نے. ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہے، تو رضائی ماں نے اپنے بیٹے کا کلمہ پڑھا. لیکن ضمنی طور پر ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی نے 6 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھ لیا. تو علی تو بچے تھے نا، تو جس کے گھر میں بچہ کھاتا پیتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی. تو علی 6 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اسی بات کو کوئی آدمی اس بات پر ثابت کرے کہ علی تو 6 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو 6 سال کی عمر جو ہے نبی کا کلمہ پڑھے وہ پہلا خلیفہ کیسے نہیں بن گیا؟ تو پہلے خلیفہ ہونے کی یہ کیسے دلیل ہے؟ خدا بننے کی یہ کیا دلیل ہے؟ مشکل کشا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اور ایک بات یہ بھی ضروری طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ علی کے 6 سال کے کلمہ پڑھنے سے مکے کے مشرکوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی قیامت نہیں آئی کہ 6 سال کا بچہ جس کے گھر سے کھاتا پیتا ہے اسی کا کلمہ پڑھ لے تو کوئی بڑی بات نہیں. زید بن حارثہ نے نبی کا کلمہ پڑھا, وہ تو غلام تھے حضور کے, تو جس کا کلمہ آقا تک, جس آقا کا وہ غلام ہے, غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا تو کوئی بڑی بات نہیں. خدیجہ نبی کی بیوی ہے تو بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا, کوئی بڑی بات نہیں. ام ایمن پیغمبر کی والدہ ہے تو والدہ اپنے بیٹے کا کلمہ پڑھ لے تو کوئی بڑی بات نہیں. تو بڑی بات کب ہوئی, قیامت کب ٹوٹی؟ اس آدمی کو تو بالکل بلا دیتے ہو کہ جس کے کلمہ پڑھنے سے قیامت آ گئی, جس کے کلمہ پڑھنے سے مشکل آ گئی, جس کے کلمہ پڑھنے سے بت گر گئے, جس کے کلمہ پڑھنے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا, جس کے کلمہ پڑھنے سے ابو جہل ساری رات نہیں سویا, جس کے کلمہ پڑھنے سے اتبا کی قیامت آئی. اور وہ آدمی تھا جو 38 سال کی عمر رکھتا تھا اور کپڑے کا مکے کا سب سے بڑا تاجر تھا, بنی تیم قبیلے کا چشم و چراغ تھا, جس کا نام صدیق اکبر تھا. ایک آدمی گھر سے کھاتا بھی نہیں پھر وہ کلمہ پڑھے تو کمال ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی گھر سے کھاتا نہیں پھر کلمہ پڑھے, اور ایک آدمی کھاتا ہے وہ کلمہ پڑھے تو تم اس کے کلمہ پڑھو گے تو اس کا نمبر پہلا ہے کیونکہ 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھے. تو حقیقت کو حقیقت رہنے دو. علی المرتضیٰ کے فضائل پر افسانوی رنگ اختیار نہ کرو, اس سے پیغمبر کا سارا دین بدل جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا, اور آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ علی نے کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے والد سے پوچھا تھا کہ ابا جان میں محمد کا کلمہ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا تیری مرضی ہے پڑھ, تیری مرضی ہے نہ پڑھ. لیکن جس نے پوچھا ہی کسی سے نہیں, تم اس کی بات ہی نہیں کرتے, اس کے پہلے نمبر کی بات ہی کوئی نہیں, جس نے کسی سے سوال ہی نہیں کیا. ایک ضمنی بات عرض کرتا ہوں, آپ کو یہ تو سنا ہوگا علماء سے کہ ابو بکر نے بڑوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا, لیکن یہ کسی سے نہیں سنے ہو سنا ہوگا کہ صدیق نے کلمہ پڑھا کیسے. پڑھا سب سے پہلے لیکن پڑھا کیسے یہ سنا ہے. ابو بکر حضرت حکیم بن حزام کے گھر میں بیٹھے ہیں, تاجروں کی میٹنگ ہو رہی ہے, کپڑے کے تاجروں کی. ایک لڑکی بھاگی آ کر کہتی ہے چچا, حکیم بن حزام سے کہتی چچا تمہاری پوتی خدیجہ کہتی ہے کہ میرا شوہر نبی بن گیا ہے, میرا شوہر محمد مصطفیٰ نبی بن گئے ہیں. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ جب لڑکی نے یہ بات کہی تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ صدیق میری مجلس میں نہیں ہے. ابو بکر وہاں سے نکلے, پیغمبر کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا, فرمایا اے محمد کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہے. صدیق نے کہا جلدی کرو مجھے بھی کلمہ پڑھا. ابو بکر نے تو ایسے کلمہ پڑھا. میرے دوستو اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے, مرتبہ جس جس کا جہاں جہاں ہے اسی جگہ پر رکھو گے تو بات بنے گی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں, اور اہل سنت اعتدال کے راستے پر چلتا ہے. اہل سنت شرک اور کفر کو اور شرک اور فسق کو خلط مت نہیں کرتا. حضرت علی نے 6 سال کی عمر میں نبی کا کلمہ پڑھا, ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی سب سے آگے آگے تھے جب 3 سال سترت وحی کا زمانہ آیا, اور 3 سال کے بعد قرآن کی آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین, اے محمد اپنے رشتہ داروں کو میرے عذاب سے ڈراؤ اور ان کو دین پیش کرو. حضور علیہ السلام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ایک دعوت میں بلایا تاکہ کلمہ پیش کرے. اس میں حضور کے بڑے بڑے چچا تھے, بڑے رشتہ دار تھے, ساری برادری کے لوگ جمع تھے. بڑے بڑے کے لوگوں بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں تھا. تو علی پھر اٹھے, فرمایا اے محمد میں تمہارے لیے جان دوں گا. اس وقت حضرت علی کی عمر 9 سال تھی. 9 سال کا بچہ کتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ اپنے بڑے بڑوں کو کی بات نہیں سنتا بلکہ پیغمبر دو جہاں کی تائید کرتا ہے. حضور نے تیسری مرتبہ پوچھا کون میری تائید کرے گا؟ تو علی نے فرمایا اے محمد میں آپ کے راستے پہ چلوں گا, میں آپ کے پیچھے چلوں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا, جہاں آپ جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مدینہ مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں حضور کے ساتھ رہے, دکھ اٹھانے میں علی ساتھ رہے, کانٹوں کے چلنے میں علی ساتھ رہے, مسجد حرام میں علی ساتھ رہے, مکہ کے بازاروں میں علی ساتھ رہے, شعب ابی طالب میں علی ساتھ رہے, بھوکا رہنے میں علی نبی کے ساتھ رہے, پیاسا رہنے میں علی نبی کے ساتھ رہے, دکھ اٹھانے میں علی نبی کے ساتھ رہے, تانے سہنے میں علی نبی کے ساتھ رہے, مشکلوں میں پڑنے میں علی نبی کے ساتھ رہے, اور کفر کو للکارنے میں علی نبی کے ساتھ رہا, اور شرک کے اعلان توڑنے میں علی نبی کے ساتھ رہا. مکے کی 13 سالہ زندگی میں علی نبی کے ساتھ رہا، اور اس علی نبی کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب اگر کوئی لے لے کہ علی ہی نبی کے ساتھ رہا تو یہ مبالغہ ہوگا. علی بھی نبی کے ساتھ رہا، صدیق بھی نبی کے ساتھ رہا، عمر بھی نبی کے ساتھ رہا، عثمان بھی نبی کے ساتھ رہا، ہر ایک نبی کے ساتھ رہا، لیکن علی بھی نبی کے ساتھ رہا. تو علی بھی نبی کے، علی بھی پیغمبر کے ساتھ رہا. اور میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں. آپ کی معلومات کے لیے کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں. اسی بات کو مخالف یہ کہہ کر اس بات کو نشر کرتے ہیں کہ جناب خم غدیر کا جو خطبہ تھا، خم غدیر کا، غدیر کے خطبے میں حضور نے علی کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا. حالانکہ حضور کے الفاظ تھے، حضور نے علی کا ہاتھ اس طرح پکڑا تھا جس طرح مشکات میں موجود ہے. فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں مولا کے 29 معنی آتے ہیں. 29 معنی میں کوئی معنی مولا کا خلیفہ بلا فصل کا نہیں آتا. مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی ساتھی ہے، مولا کا معنی بھائی ہے، مولا کا معنی چچزاد بھائی، مولا کا معنی خالاداد بھائی، مولا کا معنی ماموزاد بھائی، مولا کا معنی رشتے کا ساتھی، مولا کا معنی صبح کا ساتھی، مولا کا معنی دوپہر کا ساتھی، مولا کا معنی تجارت کا ساتھی، مولا کمانا دکھوں کا ساتھی، مولا کمانا خوشی کا ساتھی، مولا کمانا رشتے کا ساتھی، مولا کمانا دماغ، مولا کمانا مہربان، مولا کمانا استاد، مولا کمانا مرشد، مولا کے سارے معنی آتے ہیں. ان تین تمام معنوں میں کوئی معنی مولا کا، خلیفہ بلا فصل کا نہیں آتا. خطبے غدیر کے موقع پر جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس موقع پر حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، علی میرا بھائی ہے، میں علی کا بھائی ہوں. اس مولا سے مراد چچزاد بھائی ہے. حضور نے فرمایا علی میرا چچزاد بھائی ہے، میں علی کا چچاد بھائی ہوں. تو کسی کو چچاد بھائی کہنے سے اس کی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں بن جاتی. ورنہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کا لا کر ثابت کر کے دکھاؤ. اور یہ خطبہ، یہ خم غدیر کا خطبہ کہاں ہوا تھا؟ یہ عرفات کے میدان میں نہیں ہوا تھا، یہ حجت الوداع کے اس موقع پر نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک طلاق کے موقع پر ہوا تھا. آپ کی معلومات کے لیے کرتا ہوں کہ خم غدیر، غدیر ایک طلاق کا نام ہے، ایک پانی کے پرانے کنویں کا نام ہے، ایک پرانی کے پرانے جوہر کا نام ہے. اس خم غدیر کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اگر دوسرے لوگ جو علی المرتضیٰ ہی کو پہنا خلیفہ سمجھتے، علی کو پہنا خلیفہ سمجھنے والا، وہ کہتے کہ دیکھو طلاق کے موقع پر علی کو پہل نبی نے یہ کہہ دیا من کنت مولا فعلی مولا، اور ان کے نزدیک خلافت، ان کے نزدیک امامت اصل دین میں سے ہے، نصیحت قطعی میں سے ہے. اگر یہ نصیحت قطعی ہوتی، اگر یہ اصل دین ہوتا، تو علی پیغمبر اور طلاق کے کنارے پر علی کی خلافت کا اعلان کرتے، اور نبی علی کی خلافت کا اعلان مسجد نبوی میں کرتے، اور خانہ کعبہ میں کرتے، اور قرآن پاک میں کرتے، اور نبی کی حدیث میں ہوتا، بخاری شریف میں ہوتا، مسلم کی حدیثوں میں ہوتا. ایک طلاق کے کنارے پر جا کر پیغمبر نے من کنت مولا کہا، تم نے کہہ دیا پہلا خلیفہ بنا دیا، اور تمہارے نزدیک تو خلافت اصل، امامت اصل دین میں، امام جو ہوتے معصوم ہوتا ہے، مامور مولا ہوتا ہے، مسترد اطاعت ہوتا ہے. تمہارے نزدیک امامت اسی طرح جزء اسلام ہے جس طرح نماز، روزہ، حج زکات ہے. اگر یہ جز ہے تو جس طرح نماز کا ذکر قرآن میں، علی کی امامت کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ جس طرح زکات کا ذکر قرآن میں، علی کی امامت کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ جس طرح روزے اور حج اور زکات کا ذکر ہے، علی کی امامت کا ذکر تو بتاؤ، علی کے پہلے نمبر ہونے کا ذکر تو بتاؤ. جو علی کا پہلا نمبر قرآن سے ثابت کرے، ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. حدیث سے صحیح سے ثابت کرے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک مولا سے علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں بنایا جا سکتا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو، 13 سال مکے میں رہے، 13 سال پیغمبر کے ساتھ، 13 سال مکے میں رہے. علی نے مار کھائی ہے، علی نے دکھ اٹھائے ہیں، علی نے پریشانیاں دیکھی ہیں. اور جس وقت میرے دوستو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہے. پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ کے 10 سالوں میں 27 جنگیں کی ہے، مشرکوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، بنو قرظہ میں، بنو نذیر میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حدیبیہ میں، اور فتح مکہ میں، اور حنین میں، اور ابوا میں، عشیرہ میں. پیغمبر نے 27 جنگوں میں 26 جنگوں میں علی نبی کے ساتھ ہے. تبوک کے مارکے میں علی المرتضیٰ کو پیغمبر نے مدینہ میں اپنا جانشین بنایا تھا، اپنا قائم مقام بنایا تھا، اپنا خلیفہ، اپنا قائم مقام اور نائب بنا کر پیغمبر تبوک میں چلے گئے تھے. ان 26 جنگوں میں علی نبی کے ساتھ ہے. بدر کا جب میدان آتا ہے، علی پیغمبر کے ساتھ ہے. اور جب حلم مبارک دشمن کہتا ہے اور ایک ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، اسلام کی طرف سے جو سب سے پہلا آدمی میدان میں آیا، وہ شیر خدا تھا. بدر کے میدان میں عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آتا, جنگ شروع ہوتی تو لشکر دونوں طرف کھڑے ہو جاتے اور ایک آدمی مخالف پارٹی سے اٹھ کر کہتا ہل من مبارک, ہے تو میرا مقابلہ کرنے والا. جب بدر کے میدان میں مصر کو پکارا ہل من مبارک, ابو جہل نے کہا ہل من مبارک, تو اسلام کی طرف سے سب سے پہلے نکلنے والا علی تھا. علی المرتضی نے ایک لمحے میں اس دشمن رسول کی گردن کاٹ دی, علی المرتضی نے ایک لمحے میں دشمن کو کاٹ دیا, اور اس کے بعد دوسرا کہتا ہے ہل من مبارک, علی نے اس کا بھی سر قلم کر دیا. تیسرے نے کہا ہل من مبارک, علی نے اس کا بھی سر قلم کر دیا. اس جنگ بدر میں علی المرتضی کی ذرہ کار حیدری سے 9 پیغمبر کے دشمن جہنم رسید ہوئے ایک علی کی تلوار سے. علی کی تلوار سے کتنے آدمی جہنم میں گئے؟ 9. اور میرے دوست اسی طرح جنگ احد کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے مارکے میں موجود ہوئے, احد کے مارکے میں حلب مبارک پکارا گیا, یہاں پر حضرت حمزہ بھی ساتھ ہے, حضرت حمزہ بھی میدان میں نکلے, علی بھی میدان میں نکلے. جنگ احد میں 7 دشمنان رسول کو علی نے اپنی تلوار سے جہنم رسید کیا, 7 دشمن. اسی طرح خندق کے اندر بھی بعض باتوں میں کہ علی المرتضی نے خندق کے مارکے میں 4 آدمیوں کو جہنم رسید کیا. علی المرتضی نے بدر میں بہادری کے جوہر دکھائے, عہد میں بہادری کے جوہر دکھائے, خندق میں بہادری کے جوہر دکھائے, اور خندق کے اندر تو حضرت علی المرتضی نے ایک مکہ اور مدینہ کے بہت بڑے پہلوان عمر بن عبد الرزاق کو چپ زمین پر لٹا دیا. اس کو اپنی بہادری پہ ناز تھا, اس کو اپنی وسالت پہ ناز تھا. علی کا مقابلہ ہوتا ہے, علی نے جرت کے ساتھ ایک لمحے میں پٹک کر اس کو زمین پہ گرا دیا اور اس کی بہادری کمان توڑ دیا. عمر بن عبد الرزاق کو علی المرتضی نے جب چت بٹھایا تو علی کی بہادری کا سکہ پوری عرب میں پھیل گیا. یہ غزوہ خندق کی بات ہے. اور اس کے بعد جنگ خیبر میں جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بہادری کے جوہر دکھائے, اس کی مثال کو پیش نہیں کر سکتا. خیبر کے اندر 12 قلعے تھے. کتنے قلعے تھے؟ جنگ خیبر یہودیوں کے خلاف لڑی گئی تھی. 12 قلعے میں 11 قلعے صحابہ نے فتح کر لیے تھے. آج میرے دوست جن لوگوں نے 11 قلعے فتح کیے ان کا تو نام کوئی نہیں لیتا, لیکن علی نے تو 12 فتح کیا تھا, صرف انہیں کا نام آتا ہے. لیکن یہ بھی مبالغہ رہی ہے, یہ بھی افسانہ رہی ہے کہ 11 کو فتح کرنے والوں کا کوئی ذکر نہیں. تو وہ 11 کس نے فتح کیے؟ لیکن جس نے ایک فتح کیا اس کے ایک کا ذکر کر کے کہتے ہیں اس کا درجہ 70 بھاری ہو گیا. جنہوں نے 11 کیا وہ نیچے چلے گئے, جس نے ایک کیا وہ سب سے اونچے چلے گئے. میرے دوست اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت غزوہ جنگ خیبر کے اندر حضرت علی نے جو بہادری دکھلائی بلا شبہ وہ کسی اور نے بہادری نہیں دکھلائی, لیکن مبالغے کی بھی حد ہوتی ہے. مبالغہ یہاں تک پہنچ گیا کہ 11 کا تو ذکر ہی کوئی نہ کرے. بھی 11 کو توڑنے والے بھی تو بہادر تھے, وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی نبی کے صحابی تھے, وہ بھی پیغمبر کے عاشق تھے. اور آج اگر کوئی آدمی کہے علی کا صرف نام لے گا, جو صرف نام ہی لے سکتا ہے, وہ یہ کہے کہ علی کے علاوہ باقی سب اسلام چھوڑ گئے تھے, تو اسلام چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے تو 11 فتح کیے تھے, علی المرتضی نے تو ایک فتح کیا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 11 فتح کر لیے, لیکن وہ ایک بہت بڑا تھا, بہت بڑا قلعہ تھا. اس قلعے کو صحابہ فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن صحابہ نے اور مور مل کر فتح نہ کر سکے تھے. لشکر واپس آ گیا, دوسرے دن پھر فتح کرنے لگے, پھر لشکر واپس آیا تو حضور نے سنا کل کو میں اسلام کا پرچم ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ پاش پاش ہو جائے گا, اس قلعے کا کوٹ اڑ جائے گا, اس کے پرخچے اڑ جائیں گے. دوسرے دن ہوا صحابی کہتے حضرت کرتے کہ ساری رات ہم پریشان رہے کہ صبح کو پرچم کس کو ملتا ہے, صبح کو اعزاز کس کو ملتا ہے. کسی نے کہا مجھے ملے, کسی نے کہا مجھے ملے. لیکن صبح کا وقت ہوا, دوپہر کا وقت ہوا, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگ سارے جمع ہو گئے, بولے حضور نے فرمایا یہ پرچم میں دینا چاہتا ہوں, علی کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا علی کہاں. تو بتایا گیا کہ علی المرتضی کی آنکھوں میں تکلیف ہے, وہ خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں میں درد ہے. مجھے بتاؤ اگر علی مشکل کشا ہوتا تو آنکھوں میں درد کیسے ہوتا؟ اور آنکھوں کا درد تو تم بھی مانتے ہو کہ آنکھوں میں درد ہوا. جو مشکل کشا جس کو تم کہتے ہو اس پر اپنے پر مشکل پڑی ہوئی ہے, اور وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی مشکل کو خود حل نہیں کر سکتے ہیں, وہ خیمے میں لیٹے ہوئے. حضور نے سمایا علی کو بلاؤ, علی تشریف لے آئے ہیں. پیغمبر نے اپنا لحاظ علی کی آنکھوں میں لگا دیا, وہ لحاظ پیغمبر نے لگایا جو کبھی ابو بکر کی ایڑی کو لگا تھا. وہی لعاب علی نے علی المرتضی کی آنکھوں میں لگا دیا گیا, وہی لعاب پیغمبر نے لگایا علی کی آنکھوں پر. کہ جو لعاب جابر کی ہڈیا میں پڑا تھا تو ایک آدمی 3 آدمیوں کا کھانا 300 پر زیادہ ہو گیا تھا, وہی لعاب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کی آنکھوں میں لگا دیا. علی فرماتے ہیں جب نبی کا لعاب میری آنکھوں میں آیا تو میری آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے زندگی میں کبھی تکلیف آئی نہیں. حضور نے فرمایا علی تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، یہ پرچم لے لو، یہ میرا پرچم لو، میں پرچم تمہیں پکڑاتا ہوں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں سے پکڑا، جھنڈا اسلام کا پکڑا. علی المرتضیٰ نعرہ تکبیر لگا کر علی نے اس خیبر کے کوٹ پر حملہ کر دیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرحب جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس مرحب کے ساتھ علی المرتضیٰ کا مقابلہ بھی ہوا تھا، جس کا ذکر میرے مداد الرحمان صاحب کر رہے تھے کہ علی المرتضیٰ کا جب مقابلہ ہوا تو وہ مرحب اس مرحب کی عمر اس وقت 57 سال تھی، علی المرتضیٰ شیر خدا کی عمر اس وقت 25-30 سال کے قریب 25 سال کے قریب تھی. حضرت علی المرتضیٰ 25 سال ہے، وہ جناب علی 57 سال ہے. وہ بہت بڑا پہلوان تھا، وہ بہت بڑا بہادر تھا، اس کے نام کا لوہا چلتا تھا، اس کے نام کا سکہ چلتا تھا، اس کا نام مرحب تھا. اسے کہا اس بچے کو میرے مقابلے میں لاتے ہو، یہ میرا مقابلہ کر لے گا. علی المرتضیٰ نے اس کا جواب دے کر کہا انلکی سنت نے انی حیدرا کل انتخابات کل ہند برا، اور ظالم میں وہ علی ہوں کہ جس کا نام جس کی ماں نے شیر رکھا. انلکی سنت نے انی حیدرا میں وہ علی ہوں کہ جس کا نام جس کی ماں نے شیر رکھا ہے. کل انتخابات کل ہند برا، وہ شیر جو جھاڑیوں سے نکل کر جب حملہ کرتا ہے تو دشمن کے پرخچے اڑا دیتا ہے. جب شیر خدا علی نے اس پر حملہ کر کے ایک پہلے وار میں مرحب کا سر زمین پر پٹک دیا تو علی المرتضیٰ کی بہادری کا سکہ دنیا نے دیکھا. زبان حال سے شاعر کہتا ہے کہ مرحب نے کہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار، وہ نیچے پڑا ہے کہتا ہے کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار. حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا، یہ علی المرتضیٰ کا اعزاز ہے. کوئی علی المرتضیٰ کا حضرت علی المرتضیٰ نے غزوہ خیبر میں بڑے کمالات حاصل کیے. اور اس کے علاوہ ایک آدمی مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ فاروقی صاحب یہ بتائیں حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے. حضرت عثمان، میں نے کہا حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں ہے، اس کا جواب میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ حضرت علی جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے. اس نے کہا ہمیں تو اس کا پتا نہیں. میں نے کہا جس وجہ سے علی جنگ تبوک میں نہیں گئے اسی وجہ سے عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے. اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہوئی. میں نے کہا حضرت عثمان کو حضور نے جنگ بدر میں فرمایا تھا فاطمہ، اے عثمان میری بیٹی رقیہ تیری بیوی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا تیرا کام ہے، بدر کے شرکاء میں تیرا نام لکھنا خدا کا کام ہے. چنانچہ جب جنگ بدر ہوئی حضور فاتح بن کر مدینہ لوٹے تو حضرت عثمان کی بیوی رقیہ نبی کی صاحبزادی فوت ہو چکی تھی، عثمان غنی اپنی بیوی کی قبر پر مٹی ڈال رہی تھی. اور جنگ تبوک میں حضرت علی کیوں نہیں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علی حضور کے حکم سے نہیں گئے. یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی آ جاتی. آج علی کا نام لیوا جو علی کو پہلا درجہ بتاتا ہے وہ اس بات پر بڑا وزد نظر آتا ہے. اس کے پاس سب سے بڑی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہونے کی یہ ہے. وہ کہتا ہے حضور نے نہیں فرمایا علی کو اما ترزا یا علی ان تکون منی بھی منزلتی ہارون موسا، اے علی تیری مثال میرے لیے اس طرح جس طرح موسا کے لیے ہارون. تو وہ کہتا ہے جناب جس طرح موسا کے لیے ہارون ہے، حضور نے فرمایا تو میرے لیے اس طرح جس طرح موسا کے لیے ہارون. تو موسا کے جانشین ہارون تھے تو حضور کے جانشین بھی علی کو ہونا چاہیے. یہ اس کا اعتراض. لیکن یہ اعتراض تو اس وقت تک ہوگا جب تک اس کا جواب نہیں آئے، اور کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے سوال ہوگا تو جواب ایسے آئے گا کہ اس سوال کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. پہلی بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے اس طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، کہ موسیٰ کے بعد درجہ ہارون کا تھا اس لیے حضور کے بعد علی کا ہوگا. تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت ہارون فوت ہو گئے تھے. حضرت ہارون تو حضور کی زندگی میں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے حضرت ہارون، تو درجہ ہارون کا کیسے ہوگا؟ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے جانشین تو حضرت یوشا علیہ السلام بنے تھے، پھر جانشینی کیسے ہوگی؟ اور یہ حدیث حضور نے فرمائی کس موقع پر؟ جنگ تبوک کے موقع پر، جب حضور نے فرمایا علی اس تبوک کے موقع میں جا رہا ہوں اور تجھے مدینہ میں اپنا قائم مقام چھوڑ کر جا رہا. علی قائم مقام بن گئے، حضور لشکر 30,000 صحابہ کا لے کر چلے گئے. جب حضور چلے گئے تو مدینہ کی عورتوں نے کہا اے علی تو اتنا بہادر ہے اور یہ روم کے عیسائیوں سے مقابلہ ہے اور پیغمبر تمہیں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے، اے علی یہ بات تیری بہادری کے خلاف ہے. علی المرتضیٰ پر جوش جہاد غالب آیا اور اتنا غالب آیا کہ شیر خدا کا جذبہ جہاد مدینہ چھوڑ کر حضرت علی حضور کے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے چلے گئے کہ میں ہی تم کے مارکے میں شریک ہوں گا. جب مقام جرف پر پہنچے حضور کا قافلہ وہاں موجود تھا, پڑاؤ صحابہ نے ڈالا ہوا تھا. حضور نے صبح صبح دیکھا کہ علی آ رہا ہے. حضرت علی جب حضور کے قریب ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے علی تجھے کیا ہو گیا, میں تجھے مدینہ میں اپنا قائم مقام چھوڑ کر آیا تھا. تو حضرت علی نے جواب دیا تھا اتخلف علی فی الصبیان والنساء, اے پیغمبر آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر آ گئے حالانکہ میں تو جہاد کرنا چاہتا تھا. حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ ترجع یا علی ان تكون مني بمنزلة هارون وموسى, اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون تھے اسی طرح میں نے بھی تجھے اپنا بھائی سمجھا. موسیٰ تور پہاڑ پر گئے تو اپنے بھائی ہارون کو تجھ سے چھوڑ کر گئے, اسی طرح میں تبوک میں آیا تو تجھے اپنے بھائی سمجھ کر مدینے میں چھوڑا. تو یہاں سے خلافت عدل کیسے ثابت ہو, خلافت عدل ثابت ہوتی ہے تو حدیث کے محمل کو تو صحیح کرو, جو حدیث ہے اس کو اپنے محمل پر رکھنا چاہیے. حضور کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بیت منی من آگا ہے فقط آگانی, اور لوگ فاطمہ محمد کا جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد کو تنگ کیا. یہ حضور کی حدیث ہے, بخاری شریف میں موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, اور اس حدیث کا بہت کتابوں میں ذکر ہے, آپ نے بھی سنا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. ایک سبائی گلاس ایک راسی کہنے لگا جناب یہ حدیث حضور علیہ السلام نے ابو بکر کے بارے میں فرمائی. میں نے کہا ابو بکر کے بارے میں کیسے فرمائی؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو تنگ کرنا تھا, حضور کو پہلے پتا تھا کہ فاطمہ کو ابو بکر تنگ کرے گا, اس لیے حضور نے پہلے فرما دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہو, جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. یہ اصل میں ابو بکر کے بارے میں ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس سوچ اور فکر کو تباہ کر دے جو حدیث کا مطلب غلط بیان کرے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ہم کو تو پتا نہیں ہوتا, آپ میں بیان نہیں کرتے تو وہ کہتے دیکھو حضور کو پتا تھا کہ فاطمہ کو ابو بکر نے تنگ کرنا ہے, اس نے حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ فاطمہ تو بجت منی منا گیا ہے فقط آگانی. میں نے کہا حضور تو ہر وقت, ابو بکر صدیق تو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے, حضور کو علیحدہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے کہہ دیتے ابو بکر میری بیٹی کو تنگ نہ کروں, یہ بات ٹھیک ہے نا, حضور کو علیحدہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اصل میں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث حضور نے فرمائی کس موقع پر. تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حدیث نہیں, یہ حدیث ہے حضرت علی کے بارے میں, کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ حضرت علی سے ناراض ہو کر گھر آ گئی تو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں ناراض ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگی, فرمایا اللہ کے نبی میں کیوں نہ رہوں, آپ کے چچا داد بھائی علی نے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے, بلکہ ابو جہل کی لڑکی سے حضرت علی کی منگنی ہو چکی ہے اور شادی کا وقت طے ہونے والا ہے. میں اس لیے روتی ہوں کہ جس گھر میں محمد کی بیٹی ہوگی اسی گھر میں ابو جہل کی بیٹی آئے گی تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ حضور علیہ السلام کو اس بات کا یہ بات جب سنی تو پیغمبر کو تکلیف پہنچی. حضور نے اسی وقت علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یا علی الفاطمۃ بنت منی من آزا فقط آزانی, اے علی فاطمہ محمد جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے محمد کو تنگ کیا. جب حضرت علی نے اس مجلس میں پیغمبر کی ناراضگی سنی تو اس نے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں ابو جہل کی لڑکی سے شادی کا ارادہ ترک کرتا. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی, اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے آٹھ اور عورتوں سے حضرت بعد بھی جو شادیاں کی. وہ عورتیں کون تھی؟ ایک پہلی بیوی حضرت علی کی حضرت فاطمہ, دوسری بیوی کا نام ہے امامہ بنت زینب, امامہ بنت ابو العاص. یہ امامہ کون ہے؟ یہ بھی بات قابل غور ہے, ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں. حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی سرانے بیٹھ کر رونے لگے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی علی تو رہتے ہو؟ فرمایا فاطمہ تیری وفات اگر ہو گئی تو تیرے بعد مجھے تیرے جیسی خدمت والی عورت نہیں ملے گی. حضرت علی نے جب یہ فرمایا تو علی حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ اے علی اگر میرے جیسی خدمت والی عورت چاہتے ہو تو میری وفات کے بعد میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے, اس کے ساتھ شادی کر لینا. چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد علی المرتضیٰ نے شادی حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے کی. حضرت زینب کی لڑکی امامہ پیغمبر علیہ السلام کی نواسی تھی. اگر کوئی راستہ یہ کہے کہ نبی کی بیٹی ایک ہے کہ چار بیٹیاں نہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کی جو دوسری بیوی امامہ ہے وہ کس کی بیٹی تھی؟ علی المرتضیٰ کی جو دوسری بیوی امامہ ہے وہ کس کی بیٹی ہے؟ امامہ کے ساتھ حضرت علی کی شادی ہوئی اور امامہ کے بطن سے حضرت علی کے دو لڑکے زید بن علی اور یحیی بن علی پیدا ہوئے. یہ حضرت علی کی دوسری بیوی ہے. اور ایک تعجب کی بات ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور زینب کو یاد نہیں رکھتے، حالانکہ زینب کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہے کہ جب زینب کی لڑکی امامہ علی کے نکاح میں آ گئی تو وہ علی المرتضیٰ کی ساس بنی، علی المرتضیٰ کی پیغمبر کی بڑی بیٹی علی کی ساس بنی، اور ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لوگوں نے ماں کو بلا دیا، بیوی کو یاد رکھا۔ بڑے تعجب کی بات، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ زینب تو علی کی ماں بنی، پیغمبر اسلام کی دو بیٹیاں، ایک فاطمہ علی کی بیوی بنی اور ایک زینب علی کی، ایک حضرت زینب علی کی ماں بنی، ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہ دوسری بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی تیسری بیوی کا نام ہے، حضرت علی کی تیسری بیوی کا نام ہے ام البنین بنت حراث، ام البنین بنت حراث علی کی تیسری بیوی ہے۔ علی کی چوتھی بیوی کا نام ہے لالا بنت مسعود، علی المرتضیٰ کی اگلی بیوی کا نام ہے منیات بنت عمر القیس، ایک بیوی کا نام ہے ام سعید، ایک بیوی کا نام ہے خولا بنت جعفر، ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ بنت ربیعہ۔ یہ علی المرتضیٰ کی نو بیویاں ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ان بیویوں کے اندر کوئی تفریق نہ تھی، کوئی اختلاف نہ تھا، ان نو بیویوں کے 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں، 15 لڑکے اور حضرت علی کے کتنے لڑکے تھے؟ 15، 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ 15 لڑکے حضرت علی کے اور 18 لڑکیاں حضرت علی کی، یہ سارے لڑکے اور لڑکیاں ان نو بیویوں سے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے آدھی اولاد باندیوں کے بطن سے تھی۔ کس کے بطن سے تھی؟ باندی، جن باندیوں سے حضرت علی نے نکاح کیا تھا ان کے بطن سے تھی، آدھی اولاد ان عورتوں کے، ان نو بیویوں کے بطن سے تھی، اور ان عورتوں کے جو بچے تھے حضرت علی کے جو ساتھ زیادہ تھے ان میں ایک لڑکے کا نام ابو بکر تھا، دو لڑکوں کا نام عمر تھا، ایک لڑکے کا نام عثمان تھا، اور ایک لڑکے کا نام معاویہ تھا، اور اسی طرح ایک لڑکی کا نام عائشہ تھا، ایک لڑکی کا نام حفصہ تھا، ایک لڑکی کا نام میمونہ تھا، ایک لڑکی کا نام ام حامی تھا۔ یہ حضرت علی کی لڑکیاں ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں رافضی سے کہ اگر علی المرتضیٰ کا اختلاف تھا ابو بکر سے، ابو بکر صدیق علی کے مخالف اور دشمن تھے، نعوذ باللہ، عمر اگر دشمن تھے، عثمان اگر دشمن تھے، تو علی نے اپنے بچوں کا نام دشمن کے ناموں پر کیوں رکھا؟ اور بتاؤ تو صحیح، اور ٹھیک ہے بطور تمہارے علی کی خلافت پر زبردستی ابو بکر عمر نے قبضہ کر لیا، لیکن زبردستی علی نے علی المرتضیٰ سے انہوں نے اپنا نام بچوں کے نام پر کیوں رکھا دیا؟ یہ تو ابو بکر نے کہا کہ اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھ، عمر نے کہہ دیا ہو کہ اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھ۔ اگر ابو بکر عمر اور عثمان حضرت علی کے مخالف تھے تو مخالفوں کا کوئی نام لے کر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا، بچوں کو سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان، جب علی نے بچوں کا نام رکھ دیا تو معلوم ہو گیا کہ عثمان علی المرتضیٰ کے ساتھ ابو بکر عمر کا کوئی اختلاف نہ تھا بلکہ محبت تھی۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ علی نے ان دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت، بچوں کا نام دشمن کے ناموں پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت۔ میں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ تم اپنے کسی بیٹے کا نام سمر رکھو، ٹھیک ہے، اپنے کسی بیٹے کا نام یزید رکھو، اپنے کسی بیٹے کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہے۔ یہ تو بات ہے، یہ بھی آپس میں مخالف ہے، اور باقی تو ساری باتیں چھوڑو، ایک حضرت فاطمہ کا نکاح نہیں ثابت کر سکتے تم ابو بکر عمر کے بغیر۔ حضرت فاطمہ کی بارات علی کے گھر میں بھیج کر دکھاؤ صدیق کے بغیر، علی المرتضیٰ کے نکاح کا گواہ کون تھا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کا سامان، شادی کا سامان خرید کر دینے والا کون تھا؟ حضرت عثمان مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، علی کو حضور نے فرمایا علی یہ زرا لے جاؤ، یہ بیچ آؤ، کچھ سامان شادی کا لانا ہے۔ وہ زرا بیچنے گئے، عثمان سے ملاقات ہو گئی، کدھر آئے ہو؟ فرمایا یہ زرا بیچنی ہے۔ کتنے پیسے؟ 480 درہم۔ عثمان غنی نے 480 درہم دے دیے، زرا لے لی۔ جب علی چلنے لگے تو عثمان نے زرا بھی واپس دے دی، فرمایا عثمان زرا بھی واپس دیتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں چاہتا ہوں رشتہ نبی کی بیٹی کا ہے، میں چاہتا ہوں خرچہ سارا عثمان کا ہو، ان سے علیحدہ ہو کر کے دکھاؤ۔ تمہیں پتا ہے کہ دوپہر کے 11 بجے جب حضرت فاطمہ کے نکاح کرانے کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا اے بلال جاؤ میرے دوست ابو بکر عمر کو بلا کر لاؤ۔ یہ ساری کتابوں میں واقعہ موجود ہے، جب ابو بکر عمر اور عثمان تشریف لائے، باقی سارے بڑے بڑے صحابہ نے عبد الرحمان بن عوف حضرت طلحہ حضرت زبیر آئے، اس وقت حضرت فاطمہ کا نے کہا علی المرتضیٰ کے ساتھ خود حضور علیہ السلام نے پڑھایا اور ابو بکر عمر کو فاطمہ کا نکاح کا گواہ بنایا اور فاطمہ کے نکاح کا گواہ اگر مسلمان نہیں تھا اگر نعوذ باللہ اسلام سے نکل گیا تھا تو فاطمہ کا ہی نکاح علی المرتضیٰ نکاح ثابت ہوتا اگر تو فاطمہ کا نکاح ثابت نہیں تم کر سکتے اور میں تو ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا حضرت علی سے کتنا گہرا تعلق ہے کتنا گہرا پیار ہے کہ علی المرتضیٰ کی اولاد میں اب حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد اور علی کی اولاد میں آپس میں پلے پہن دیے کہ کوئی نہیں تو ہمیں پوچھے تو مار تار دیا گلا کریے تو تصویر اٹھ کے کھڑے ہو جا سو ٹھیک ہے نا بھائی میں مار تار دیا تو گلا کرا تو تھی کبھی بھی زمین پہ نہ بیٹھے رہو لیکن میں تو ہمیں کرنا کہ گل سمجھو یہ بڑی کتابوں کا نچوڑ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو تھی گل کچھ پلے پڑو کچھ سمجھ آ گئے تو کم از کم ایک سبحان اللہ بھی کہیں گے روادار میں کوئی میں تھوڑا سبحان اللہ چک کے والا نہ آؤ وہ سوار کے تو نہیں ملنا اور میم یہ کہ پتا لگے کہ تعدے خانے سے کوئی میری گل آ رہی جاگ دو ٹھیک ہے تھی بھی پشاور دوست پشاور میں منت رہے میں کیا مارے بڑے لمبا سی کوئی گل سمجھ آئی کہ میں سمجھ لینا کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا وہی بات نہ ہو جائے گا کہ میں ساری رات باتیں کرتا رہا اور آپ کہے گا کوئی نہیں بننے کیا ویسے خانے سے کوئی گل نہیں آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال مکے میں نبی کے ساتھ رہے 10 سال مدینہ منورہ میں پیغمبر کے ساتھ رہے اور اس کے بعد علی المرتضیٰ اور ابو بکر علی المرتضیٰ اور عمر علی المرتضیٰ اور عثمان علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ ان کا آپس میں کیا تعلق تھا آپ کی معلومات کے لیے کرتا ہوں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا صدیق کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی وفات جب ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا روئے زمین پر صدیق سے بہتر کوئی نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ نے جو خطبہ دیا فرمایا اے ابو بکر تیرا احسان اسلام پر اتنا ہے کہ تیرا جنازہ اٹھا محمد کا اسلام یقین ہو گیا یہ حضرت علی کا احسان ہے نہج البلاغہ دیکھو علی کے خطبات پڑھو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو زمین پر سب سے بہتر تھا آج چلا گیا حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی آپ نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا علی نے فرمایا جب نبی نے مسلح پر صدیق کو کھڑا کر دیا تو جو نبی کے مسلح کا وارث ہے وہی محمد کی خلافت کا وارث ہے آج کا راضی تو علی کو بزدل بنانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دل سے علی نے ابو بکر کو نہیں مانا تھا دل سے علی نے عمر کو نہیں مانا تھا دل سے نعوذ باللہ عثمان کو نہیں مانا تھا وہ تکیہ کرتے تھے میں پوچھتا ہوں علی تو تکیہ کرتا ہے جس کو تم شیر خدا بھی ہم شیر خدا کہتے ہیں اور تم مشکل کو شادی کہتے ہو تم حاجت روا بھی کہتے ہو وہ تکیہ کرتا ہے اور حسین کا بیٹا تو تکیہ نہیں کرتا جس یزید کو غلط سمجھتا ہے تلوار لے کر میدان میں آ جاتا ہے بیٹا باپ سے بھی بھاگ ہے کہ بیٹا جس کو غلط سمجھے اس کے مقابلے میں تلوار لے کر آئے اور بات ابو بکر کو غلط بھی سمجھتا رہا پھر پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا پھر ان کی امامت میں بیٹھا بھی رہا اور جناب علی عمر کو غلط بھی سمجھتا رہا پھر پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا عثمان کو غلط بھی سمجھتا رہے پھر پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین کا درجہ بہادری میں علی سے زیادہ تم نے مان لیا کہ اس علی المرتضیٰ کو تکیہ کر کے نعوذ باللہ بزدل بنے رہے بقول تمہارے اور حسین اتنا بہادر ہے کہ جس کو غلط سمجھتا رہا 72 تنوں کو لے جا کر شہید کرا دیا ان باتوں پہ تو غور کرو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی المرتضیٰ اور صدیق کی آپس میں محبت کتنی ہے حضرت فاطمہ کی بیماری کی بات آئی حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ بیوی فاطمہ بیمار ہے ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کو فاطمہ زہرا کی تیمارداری کے لیے بھیجا فاطمہ کی تیمارداری کے لیے حضرت اسماء بنت عمیس صدیق کی بیوی گئی 7 دن تک ابو بکر صدیق کی بیوی فاطمہ کے سرانے بیٹھی رہی تیمارداری کرتی رہی اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے فاطمہ کو غسل دیا صدیق کی بیوی نے فاطمہ کو کفن پہنایا صدیق کی بیوی نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیا اور جب وہ جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لایا گیا مسجد نبوی میں جنازہ پڑا ہے ابو بکر صدیق کی خلافت کا لمحہ ہے ابو بکر نے سنایا علی یہ بیوی آپ کی ہے اس کا جنازہ آپ پڑھائے تو علی نے جو جواب دیا وہ جواب سنہرے عروج سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت رازی کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضرت علی نے جواب دیا، ترمذی میں موجود ہے. علی فرماتے ہیں کہ اے جان سینے رسول، میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا لا جن مغیری قوم فیہم ابا بکر ان امہم بی رہو، کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلم دیکھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی بیان کردہ اس حدیث کے بعد صدیق اکبر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، صدیق اکبر نے فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی. آج کا رازی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ بار سبق کا حصہ لینے کے لیے گئی تھی، ابو بکر نے حصہ نہیں دیا، بی بی ناراض ہو گئی تھی. نعوذ باللہ. رازی کہتا ہے کہ بی بی کو ابو بکر نے دھکا دیا تھا. میں سوال کرتا ہوں کہ بی بی کو ابو بکر نے دھکا دیا ہو تو علی کی غیرت کہاں تھی، علی کی شجاعت کہاں تھی، علی کی بہادری کہاں تھی؟ اور تم تو کہتے ہو علی کے پاس تر گرفتار حیدری اتنی اونچی تھی کہ علی تلوار اوپر کرتا تھا سات آسمان چیر دیتی تھی تلوار، علی تلوار نیچے کرتا تھا ساتوں زمینیں چیر جاتی تھی. وہ علی جس کی تلوار سے آسمان بھی چیر جائے زمینیں بھی چیر جائے، اس کی بیوی کو صدیق دھکا دیا اور وہ چھپ کر کے بیٹھا رہے، اور تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا، تمہارا ایمان ختم ہو گیا، تمہارے دماغ سے عقل ختم ہو گئی کہ علی المرتضیٰ کی بیوی کو ابو بکر نعوذ باللہ دھکا دے. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دھکا دیتا ہے پھر اسی سے وہ کہتے ہیں جنازہ فاطمہ کا پڑھاؤ، اور پھر حضرت حسین کو دیکھو کہ چلو تمہارے مقام علی نے تو تکیہ کر لیا ہوگا، اور حسین جو تکیہ کا کام نہیں ہے، فاطمہ کا لال جو تکیہ کا کام نہیں ہے، وہ بھی ساتھ ابو بکر کے پیچھے جنازہ پڑتا ہے، ابو بکر کے پیچھے اپنی اما کے جنازے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ہم حسین سے پوچھتے ہیں اے حسین تو بتا جس نے تیری اما کو دھکا دیا تیری غیرت نے گوارا کر لیا کہ اسی کے پیچھے اما کا جنازہ پڑے؟ حسن تو بتا تو نے اما کا جنازہ اسی صدیق کے پیچھے پڑھ لیا، تو بتا. اور حسن اور حسین کی غیرت کا تو منکر ہے، اگر فاطمہ کا صدیق سے اختلاف ہوتا تو علی کبھی جنازے کے لیے مصلی پہ صدیق کو کھڑا نہ کرتا، حسین کبھی جنازے کے لیے صدیق کے پیچھے امام مقتدی نہ بنتا. جب علی نے صدیق کے پیچھے فاطمہ کا جنازہ پڑھ لیا، مسجد نبوی کی نمازیں پڑھ لی، صدیق نے دو سال اور علی نے دو سال صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، علی نے دس سال عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، علی نے بارہ سال عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حسن اور حسین نے فاطمہ کا جنازہ صدیق کے پیچھے پڑھا، اور نمازیں صدیق کے پیچھے پڑھی، اور باقی نمازیں پھر عمر کے پیچھے پڑھی، پھر عثمان کے پیچھے پڑھی. جب خاندان نبوت سارا علی کو امام مانے، عمر کو امام مانے، عثمان کو امام مانے، تو اہل سنت تو خاندان رسالت کا تابع دار ہے کہ علی نے جب ابو بکر کو امام مانا تو سنیوں نے بھی ابو بکر کو امام مانا، علی نے عمر کو مانا سنیوں نے عمر کو مانا، علی نے عثمان کو مانا سنیوں نے عثمان کو مانا. سنی علی کا مذہب ہے، علی کے طریقے سے چلتا ہے، رافضی علی کا بھی دشمن ہے، صدیق کا بھی دشمن. اور اپنے عقائد تو درست کرو. علی اور ابو بکر میں رشتے داری بھی بڑی گہری ہے، رشتے داری بھی ذرا توجہ کریں. حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں شہنشاہ ایران کی دو لڑکیاں قید ہو کر لائی گئی، قید کر کے. ان دو لڑکیوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا شاہجہاں اور دوسری لڑکی کا نام تھا نفیسہ. یہ شہزادیاں تھی. فاروق اعظم نے فرمایا ان شہزادیوں کے لیے مجھے دو شہزادے چاہیے. چنانچہ ایک لڑکی شاہجہاں انہوں نے حضرت حسین کو دے دی، اور ایک لڑکی نفیسہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے لڑکے محمد بن ابی بکر کو دے دی. اب دیکھو شاہجہاں وہی لڑکی ہے جس کا نام بعد میں شہربانو پڑا. اب دیکھو حضرت حسین کا لڑکا زین العابدین اسی شاہجہاں کے وطن سے، اور محمد بن ابی بکر کا لڑکا قاسم بن محمد بن ابی بکر اسی نفیسہ کے وطن سے. یہ قاسم بھی ابو بکر کا پوتا اور وہ زین العابدین علی کا پوتا، گویا کہ علی اور ابو بکر کے پوتے آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. یہ دشمنی ہے کہ اتحاد ہے؟ یہ دشمنی ہے کہ محبت ہے؟ اور میں کہتا ہوں اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دو، رافضی اپنے بھارا امام ثابت نہیں کر سکتا. ابو بکر کو نکال کر دیکھو، ابو بکر صدیق کی چار بیویاں تھیں. کتنی بیویاں؟ ابو بکر صدیق کی بڑی بیوی کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزہ، دوسری بیوی کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام تھا زینب ام رومان، چوتھی بیوی کا نام تھا اسماء بنت انس. چار بیویاں تھیں. کتنی بیویاں؟ ان چار بیویوں کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں. بڑی لڑکی کا نام اسماء بنت ابی بکر، دوسری لڑکی کا نام عائشہ بنت ابی بکر، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم بنت ابی بکر، بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمن بنت ابی بکر، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ بن ابی بکر، تیسرے لڑکے کا نام محمد بن ابی بکر۔ یہ تین لڑکے تین لڑکیاں تھیں۔ بڑے لڑکے عبد الرحمن نے ایک جگہ نکاح کیا، ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی لڑکی کا نام اپنی بہن کے نام پر اسما رکھا۔ سب سے چھوٹے لڑکے محمد کا ایک جگہ نکاح ہوا، اسی نفیسہ کے ساتھ نکاح ہوا، انہوں نے ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ اس قاسم ابو بکر کے پوتے اور اس اسما ابو بکر کی پوتی کا آپس میں نکاح ہوا۔ جب اس پوتے پوتی کا نکاح ہوا تو ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام انہوں نے ام سروا رکھا۔ یہ ام سروا ابو بکر صدیق کی پوتی بھی ہے، پردوتی بھی ہوئی۔ اس کا دادا بھی ابو بکر ہے، اس کا نانا بھی ابو بکر ہے، اس کا نانا بھی ابو بکر، دادا بھی ابو بکر۔ اس ام سروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کا نام حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر۔ اس امام باقر کے ساتھ ابو بکر کی پردوتی اور پردوتی اس ام سروا کا نکاح ہوا، اور اسی ام سروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اسی ام سروا کے وطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اب دیکھو یہ آپس میں خاندانوں میں نبوت سے رشتے داری ہے، ابو بکر کو خاندان نبوت سے رشتے داری ہے، اور پھر ابو بکر صدیق کی اس بچی ام سروا کے وطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، پھر انہیں کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، پھر انہیں کی اولاد سے رضا کاظم پیدا ہوئے۔ اور یہ لوگ تو اپنے بارہ امام اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک صدیق کی عظمت کو تسلیم نہ کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا والا تو نہیں ابو بکر میں رہتے ہیں، ابو بکر میں مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ اور امام جعفر صدیق کو اپنا امام کہے، امام جعفر صدیق کو اپنا پیشوا کہے، امام جعفر صدیق کو اپنا مقتدا کہے، اور تم امام جعفر کا نام لے کر صدیق کو گالی دے، اس سے بڑی خاندان نبوت سے دشمنی کیا ہو سکتی؟ اہل سنت کے محبت کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں علی اور صدیق میں کوئی اختلاف نہیں، جو یہ کہے علی اور عمر میں اختلاف نہیں، علی اور عثمان میں اختلاف نہیں، علی اور معاویہ میں اختلاف نہیں، وہ اتحاد کا بائی ہے نا۔ جو کہے کہ علی اور ابو بکر کی لڑائی تھی، علی اور عمر کی لڑائی تھی، علی اور عثمان کی لڑائی تھی، وہ آج بھی لڑائی ان لوگوں میں ڈالنا چاہتا۔ جو لڑائی کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ امن کے طرح ہے، اور جو اتحاد کی بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ لڑائی کرانا چاہتے ہیں۔ اور لڑائیوں کی بنیادیں تم مستحکم کرو، اور لڑائی ہم کرانا چاہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کا صدیق سے ایک اور رشتہ ہے، توجہ کرو، ابو بکر صدیق کی بیوی اسما بنت عمیرس حضرت علی کی بیوا بھابھی ہیں۔ اس اسما کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا، اور اس اسما کے بطن سے عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر پیدا ہوئے تھے۔ یہ عبداللہ بن جعفر وہ ہیں کہ جو امیر معاویہ کے پاس ملک کے شام میں ان کے محل میں رہتے تھے، اور وہاں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بچے کا نام امیر معاویہ کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔ یہ اسی اسما کا بچہ تھا عبداللہ بن جعفر، اور جب یہ حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہو گئے اور حضرت علی کی یہ بھابھی بیوا ہو گئی، تو اپنی بیوا بھابھی کا نکاح خود علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا۔ اور قرآن کی آیت اتر چکی تھی کہ ولا تطعوا مشرکین، کہ کافروں کو اپنی لڑکیاں نہ دو، کافروں سے اپنی لڑکیاں نہ لو، مشرکوں کو لڑکی نہ دو، مشرک سے لڑکی نہ لو۔ اگر ابو بکر کا ایمان ٹھیک نہیں تھا تو میں سوال کرتا ہوں علی نے اپنی بھابھی کا نکاح صدیق سے کیوں کیا؟ آج ایک راشیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو بکر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگر صدیق دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں سوال کر سکتا ہوں، سوال، اگر دل سے صدیق مسلمان نہیں ہوا تھا تو اپنی بیوا بھابھی کا نکاح صدیق نے ابو بکر سے کیوں کر دیا تھا؟ فاطمہ کا جنازہ صدیق اکبر سے کے پیچھے علی المرتضیٰ نے کیوں کر لیا تھا؟ اور تم تو اعتراض صدیق پر کرتے ہو، اعتراض علی پر ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا بغض اصل میں علی کے ساتھ ہے، تمہارا بغض علی میں اصل میں حسین کے ساتھ ہے۔ جس کا بغض علی حسین کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہ سنی ہوتا ہے اور نہ خاندان نبوت کا محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ان میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ان میں کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ آپس میں کتنا تعلق ہے، آپس میں کتنا پیار ہے؟ اور اس بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت علی نے کر دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب ذرا اور توجہ کریں۔ یہ اسما بنت عمیرس کل نو بہنیں تھیں۔ کتنی بہنیں؟ ان کی ایک، یہ ایک اسما بنت عمیرس بڑی بہن ہے، ان کی دوسری بہن سلمہ بنت عمیرس، اس کا نکاح حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا۔ ایک بہن ام الصغر بنت عمیر، ان کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا، ان کی ایک بہن قرادۃ الصغرا، ان کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا، ان کی ایک بہن ہے میمونہ بنت حارث، یہ ستیلی بہن ہے، ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس رشتے کے بنا پر علی اور اس رشتے کے بنا پر ابو بکر صدیق اور معاویہ حمزہ بنے. اور ایک اور بات ذہن رکھیں، جب ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تو علی بن مرتضیٰ نے اس اسماء کے ساتھ خود نکاح کر لیا، اس رشتے کے بنا پر علی اور ابو بکر بھی حمزہ ہیں، علی اور معاویہ بھی حمزہ ہیں، علی اور حمزہ بھی حمزہ ہیں، علی اور عباس بھی حمزہ ہیں، علی اور محمد مصطفیٰ بھی حمزہ ہیں. جو اس طرح کی رشتے داری رکھتا ہو وہ دشمنی کی دلیل ہے کہ محبت کی دلیل ہے، وہ پیار کی دلیل ہے کہ لڑائی کی دلیل ہے. اہل سنت تو پیار کی بات کرتا ہے، تم لڑائی کی بات کرتے ہو. میری بات کچھ سمجھ میں آپ کو آئی؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلافت آخر کو پہنچی، حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو خلیفہ بنایا، نامزد کیا، حضرت علی نے سب سے پہلے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور آپ کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق کی حضرت علی سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے، کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے علی، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایمان کے بعد میرا نسب والا تعلق باقی رہ جائے گا، اور اس لیے میری رشتہ داری باقی رہ جائے گی. ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نبی کی رشتہ داری کا ہے، ایمان کے بعد. ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا اعلیٰ ہے. اس لیے اے علی، میں چاہتا ہوں میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، پیغمبر اسلام کی بیوی تھی، یہ رشتہ اس وقت موجود نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ایک اور رشتہ نبی کے خاندان میں میرا ہو جائے، میں چاہتا ہوں پیغمبر کے خاندان میں میرا رشتہ ہو جائے. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ام کلثوم کا رشتہ مانگا. ام کلثوم کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی سب سے چھوٹی لڑکی ہے، ام کلثوم بنت علی، جو حضرت فاطمہ کی لڑکی ہے، حضور اسلام کی نواسی ہے. حضرت فاروق عالم نے ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا، اور ام کلثوم کے ساتھ اس نکاح میں بھی بڑی حکمتیں تھیں. حضور اسلام نے آخر عمر میں ایک چھوٹی عمر کی بچی حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا. ایک تو عمر فاروق نے یہ مشابہت پائی کہ آخر عمر میں ام کلثوم ایک چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح کیا، اور اس کے بعد ایک یہ مشابہت ہوئی کہ حضرت ام کلثوم کا حضرت عمر فاروق سے حضرت علی نے خود نکاح کر دیا. تو نکاح کرنے کے بعد ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے حضور کے بیٹے متمنا بیٹے زیاد کے نام پر اپنے بچے کا نام زیاد رکھا. زیاد بن عمر، جب بچی پیدا ہوئی تو عمر فاروق نے اس بچی کا نام رقیہ رکھا. رقیہ بھی نبی کی بیٹی، زیاد بھی پیغمبر کا متمنا بیٹا. یہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا تھا. فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ام کلثوم آئی. آج کئی لوگ کہتے ہیں عمر فاروق نے زبردستی نکاح کر لیا تھا، زبردستی اگر نکاح کر لیا تھا تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. پھر عمر نے زبردستی علی المرتضیٰ کی شہزادی سے نکاح کیا، تو پھر علی کو مشکل کشا کہنا تو چھوڑ دو، یہ تو چھوڑ دو کہ جس کی بچی سے زبردستی کوئی نکاح کر لے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی لڑائی کی بات ہے. انہوں نے محبت کے ساتھ نکاح کیا. یہ نکاح کرنا، یہ تعلق پیدا ہونا، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ پیار کی دلیل ہے، یہ انصاف کی دلیل ہے. اور کوئی راضی اور کوئی مخالف صحابہ کا اور کوئی مخالف عمر کا اس نکاح کا انکار نہیں کر سکتا. یہ نکاح تاریخ کے کچھ پر لکھا جا چکا ہے، اور اس نکاح نے عمر فاروق کا ایمان ثابت کر دیا. آج کشف الاسرار میں لکھا ہوا ہے کہ عمر کافر تھے نعوذ باللہ، عمر کافر تھے نعوذ باللہ. کتنی بڑی بات ہے، ایک آدم خور فاروق آدم پہ کفر کا فتنہ لگائے تو میں ایک بات کا تو سوال کر سکتا ہوں، اگر وہ نعوذ باللہ کافر تھے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر فاروق سے کیوں کیا؟ ان نکاحوں نے صحابہ کا ایمان پوری دنیا کے سامنے روشن کر دیا. جیسے خارجی کہتے ہیں علی میں ایمان نہیں تھا، نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر کے علی کا ایمان ثابت کر دیا. عثمان علی کے ساتھ نبی نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر کے عثمان کے ایمان کا اعلان کر دیا. عمر کے ساتھ علی نے بیٹی کا رشتہ کر کے علی نے عمر کے اسلام کا اعلان کر دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور اپنے ساتھ نکاح کیا. اس نکاح نے عمر بیٹی کا نکاح کیا اور اپنے ساتھ نکاح کیا. اس نکاح نے عمر فاروق ابو بکر صدیق کے ساتھ جب اسماء بنت عمیر کے ساتھ کا نکاح علی المرتضیٰ نے کر دیا، تو علی المرتضیٰ نے بیوہ بادی کے نکاح کے بعد ابو بکر کے ایمان تسلیم کر لیا. ان نکاحوں نے ایمان دنیا کے سامنے روشن کر دیا ہے. نہ کوئی آدمی لاکھ بکواس کرے، لاکھ باتیں کرے، لاکھ کتابوں کے چھاپے، لیکن جو نکاح خلفاء راشدین کے ساتھ علی المرتضیٰ کے رشتوں کا ہو چکا ہے، نبی کی بیٹیوں کا ہو چکا ہے، اس نکاح ان کا ایمان سورج سے زیادہ دنیا کے سامنے روشن کر دیا. حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضرت علی کی بڑی گہری رشتہ داری تھی. حضرت عثمان اور حضرت علی آپس میں ہم زلف تھے، پہلی رشتہ داری، ٹھیک ہے، ہم لوگ چھوڑے ہوئے تھے. علی کے گھر میں بھی نبی کی بیٹی تھی, عثمان کے گھر میں بھی پیغمبر کی بیٹی تھی, یہ رشتے داری ہے. اور دوسری رشتے داری یہ بھی ذہن میں رکھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی پوتی سکینہ بنت حسین بنت علی کا نکاح حضرت عثمان رومی کے لڑکے عمر بن عبداللہ بن عثمان کے ساتھ ہوا, اور ایک لڑکی حضرت حسن کی لڑکی ہے فاطمہ بنت حسن, ان کا نکاح حضرت علی اور حضرت عثمان رومی کے لڑکے عبداللہ کے ساتھ ہوا. یہ جو پوتے اور پوتیوں کا نکاح ہے, ان نکاحوں نے بھی آپس میں محبت کو روشن کر دی. میرے دوستو, یہ محبت کی دلیل ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا اختلاف تھا. یہ آخری بات ہے, توجہ خیر میں, توجہ بھی وہی طرف ہے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کا اختلاف کر کے لوگ بات کو اچھالنا چاہتے ہیں. دیکھو جی, علی اور معاویہ کی لڑائی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا بالکل ہوئی. تو کہنے لگا کہ جو دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی نہیں ہوتا. یہ تو ہو نہیں سکتا. میں نے کہا ہو چکا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے. القرآن کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تین پہاڑ پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے اور کہہ رہے کہ دیکھنا کون بچڑے کو نہ پوجے. لیکن جب موسیٰ واپس آئے تو کون بچڑے کو پوج رہی تھی. انہوں نے آپ لڑکے ہارون کی گاڑی پکڑ لی, کثیر نے شروع کر دیا. دونوں بھائیوں کا اختلاف ہوا اور قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ موسیٰ کے سامنے رو رو کہہ رہے تھے. ہارون نے کہا یہ ام واپا خود بلی تیرا دیواسی, اے میرے ماں کا بھائی, خدا کے لیے میری گاڑی نہ پکڑو, میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑتے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ دکھا. اس نے کہا یہ تو دونوں نبی ہے. میں نے کہا نبی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تم کہتے ہو دو آپس میں لڑتے ہو تو ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے, ان میں سے کسی کو جھوٹا کہہ کے دکھاؤ. انہوں نے کہا یہ نبی ہے, ان سے غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو ان میں سے بھی غلط فہمی ہو سکتی. اگر موسیٰ ہارون لڑنے کے بعد سچے ہیں تو علی اور معاویہ بھی لڑنے کے بعد سچے. علی اور معاویہ بھی لڑنے کے بعد, اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ امیر معاویہ کی لڑائی حضرت علی کے ساتھ اقتدار کی جنگ نہیں تھی. یہ لڑائی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لینے کی لڑائی تھی. حضرت علی کی فوج میں عثمان غنی کے قاتل شامل ہو گئے تھے. حضرت علی فرماتے تھے کہ میں ان کا بدلہ کس طرح لوں؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ, میں عثمان کے قاتلوں کا بدلہ تنہا لے سکتا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں تھے ملک شام کی گورنری کے موقع پر, تو قاتلین عثمان کو چن چن کر ذبح کر دیتے, اور ان کو ہٹتا ہٹتا تھا کہ قاتلین عثمان کے بدلے کا مطالبہ کرے. وہ عثمان غنی کے سکے چچا داد بھائی تھے. عثمان غنی نبی کا دوہرا داماد تھا. عثمان غنی 82 سال کا بوڑھا انسان تھا اور جس نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی تھی. اس کو بدردی سے ذبح کر دیا گیا تھا. سکے چچا داد بھائی تھے عثمان, اور چچا داد بھائی کے خون کا مطالبہ, ان کے قصاص کا مطالبہ امیر معاویہ کو حق تو ہلتا تھا کہ وہ کرتے. انہوں نے مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ برحق تھا. ٹھیک ہے, وہ عثمان غنی شہید ہوئے تھے, کوئی بکری پر مری تھی, کوئی عام آدمی تو نہیں مرا تھا, وہ عثمان ضلع کر دیا گیا تھا. اور تم ایک شہید کی بات کرتے ہو جس پر تین دن کربلا میں پانی بند ہوا, ان کی شہادت بھی اپنی جگہ بہت ہے, لیکن تم اس کی شہادت کی بات نہیں کرتے جس پر 40 دن پانی بند ہوا, 40 دن روٹی بند ہوئی. اس عثمان کی بات نہیں کرتے جس کی لاش کوڑا کرکٹ پر پڑی رہی ہے اور جس کا جنازہ اٹھانے کی مدینے کی گلیوں میں کسی کو اجازت نہیں تھی, اور جب اس کا جنازہ 3 دن تک بے گور کفن لاش پڑی رہی تو امیر معاویہ کی بہن شیر دل بہن ام حبیبہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں روٹی بھی چڑھ گئی اور کہا داغیو آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد کی بیوی دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں خود عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی. جس وقت حضرت ام حبیبہ نے یہ بات کہی تو داغی ٹہل گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر ام حبیبہ کے اس بات پر بھی وہ داغی عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیتے تو آسمانوں سے پتھر برستے. عثمان غنی کا جنازہ اٹھایا گیا اور کس مظلومیت کے ساتھ کہ 4 آدمی عشاء کے بعد جنازہ لے جا سکتے ہیں. اور حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر 4 ہاتھوں میں لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے, اور وہ اتنا مظلوم عثمان ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے سنایا تھا لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہو عثمان کا چہرہ دیکھ لے, اور آج وہ اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اس کے جنازے میں لوگ نہیں جا سکتے, اور تیرا جنازہ کمالیے کی سڑکوں پر گزرے تو لوگ پھول برسائے, لیکن یہ جنازہ عثمان کا تھا کہ جب گلیوں سے گزرا تو باغیوں نے جنازے کے پتھر مارے. کعب بن مالک اپنے مرثیہ میں کہتا ہے کہ جب عثمان کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا, البدایہ میں یہ واقعہ موجود ہے, مدینہ کی گلیوں سے عثمان کا جنازہ گزر رہا تھا, پتھر برسے, جب جنازہ حضور کے روزے کے سامنے گیا کعب بن مالک کہتا ہے کہ ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی, اے روزے میں سونے والے, اے محمد مصطفیٰ, ذرا قبر سے سر اٹھا کر اس مظلوم داماد کو تو دیکھ لے کہ جس نے ساری زندگی مسجد نبوی کو جنبا دیا, جس نے اونٹوں کی قطاریں لگا دی, یہ آج اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں کوئی نہیں جا سکتا. عثمان اپنا مضمون عثمان ہے کہ آج میں اور آپ اس کی شہادت کی بات نہیں کر سکتے. میرے پاس تفصیلی وقت نہیں تو میں آج آپ کو عثمان کی شہادت پر بلا دوں. خدا کی قسم عثمان کی شہادت کا وہ واقعہ جو البدایہ میں حافظ عماد الدین ابن تفسیر نے لکھا ہے اس کے تواقے تو پڑھو آپ دھاڑے مار کر اٹھو دے. ایسا دردناک منظر کہتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قابل مالک اپنے مرثیے میں کہتا ہے کہ ماں کا تو اپنے باپ مالک کی بات پہ ہوتا ہے تو عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بھاتا کہ جس کی شہادت کے پہاڑوں میں زلزلہ آیا, جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا, جس کی شہادت سے آسمانوں کے فرشتے بھی روئے. اتنا مظلوم عثمان تھا. ہائے جریر ابن عبداللہ کو جب حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ معاویہ سے میری بات لے کر آؤ, جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ملک شام میں گیا تو جو اس کی جامعہ مسجد میں نے دیکھا امیر معاویہ فتویٰ دے رہے ہیں, ان کے ایک ہاتھ میں عثمان کا خون آلود کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت معاویہ کی کٹی ہوئی انگلیاں, اور وہ فرماتے ہوئے کہ اے شام کے لوگ تم یہاں سو پڑے ہو اور تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے اس طرح ذبح کر دیا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا. آئے یہ بات سنی 60,000 آدمی دھاڑے مار کر رہے تھے سفید داڑیوں والے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے امیر معاویہ ہم پانی نہیں پیئیں گے, ٹھنڈا پانی نہیں پیئیں گے. اس طرح مخیم موجود تھا اور ایک قاتل اور عمر بن حنف بھی موجود تھا, کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے جریر تو معاویہ کے ساتھ جا کر مل گیا ہے, ہم 20,000 آدمی عثمان کے قاتل ہیں, بدلہ لے کر دکھا. حضرت علی نے فرمایا جریر بتاؤ اس حالت میں میں عثمان کا بدلہ کیسے لے سکتا. ہائے اس مجبوری پر امیر معاویہ نے 60 کی جنگ لڑی اور 35,000 کا لشکر امیر معاویہ لے کر آئے اور اس کے بعد امیر معاویہ نے چن چن کر عثمان کے قاتلوں کو تخت دار پر رکھا. یہ ٹھیک ہے کہ حضرت علی کا درجہ عظمت میں, بزرگی میں, علم میں, تقوی میں, ولایت میں امیر معاویہ سے بہت بلند ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اہل سنت کا یہی موقع کہ علی المرتضیٰ کا درجہ بہت بلند ہے امیر معاویہ سے, لیکن اگر سر سے صحابیت کو آپ ایک طرف رکھیں تو علی المرتضیٰ پر یہ سوال نہیں ہوتا تو عثمان غنی. حضرت میرے دوست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی المرتضیٰ کا بہت اونچا درجہ ہے اور بہت اونچا مقام ہے. اس مرتبے اور مقام کو کوئی آدمی چھوڑ نہیں سکتا, اس مرتبے اور مقام کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی اہل سنت والجماعت کا. حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہر اعتبار سے علی معاویہ سے اونچا ہے, لیکن عثمان غنی سے خون کا بدلہ لینے کے لیے علی معاویہ کا مطالبہ صحیح. میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری میں, ان میں ادب میں, ان میں فصاحت و بلاغت میں بہت اونچے درجے پر فائز ہیں, بہت اونچے مقام پر فائز ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اقضا ہم فرمایا ہے کہ مدینہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا شیر خدا علی, سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے شیر خدا علی ہیں. علی المرتضیٰ اتنے عجیب فیصلے کرتے ہیں, حضرت عمر فاروق کو کہنا پڑا کہ لولا علی اللہ کا عمر, جب انہوں نے علی المرتضیٰ کے فیصلے دیکھے. اور ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ لولا معاذ اللہ کا عمر, اے دنیا کے لوگوں اگر آج معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک حد کے مسئلے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل نے حضرت فاروق اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ اس عورت کو تم حد لگاؤ گے, یہ تو حاملہ ہے, عورت کو حد نہیں لگائی جاتی. حضرت عمر نے سنایا تھا لولا معاذ لہلا کا عمر. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے دو تین کیسوں میں, دو تین مقدمات میں جب حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کر کے عمر فاروق کے سامنے رکھا تو حضرت عمر نے سنایا تھا لولا علی لہلا کا عمر, اگر آج لولا علی لہلا کا عمر, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. حضرت علی المرتضیٰ مدینہ کے ایک گلی میں کھڑے ہیں, ایک آدمی کو سنسار کرنے کے لیے, ایک آدمی کو قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے ایک لڑکے کو لگایا جا رہا ہے, پولیس ان کے ساتھ ہے. اس لڑکے نے کہا اے علی میں بے گناہ ہوں, مجھے ناجائز طور پر قتل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے, آپ میری امداد کریں. حضرت علی نے سنایا میں تیری کیا امداد کروں, تو نے کوئی سنگین جرم کیا ہوگا جس کے بدلے میں تجھے قتل کرنے کے لیے لگایا جا رہا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پولیس سے پوچھا کہ اس کو تم کس کے بدلے میں قتل کرنا چاہتے, تو سپاہیوں نے کہا کہ اے علی اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور اپنے مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. حضرت علی نے اس سے پوچھا بھائی تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے, اس نے کہا ہاں میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے. اگر پلی نے فرمایا تو پھر تو دے دینا کیسے؟ اس نے کہا جی قتل میں نے اپنے مالک کو کیا ہے، قتل میں نے اپنے مالک کو کیا ہے، لیکن میں بے گناہ ہوں. انہوں نے کہا بے گناہ کیسے؟ انہوں نے کہا میری بات تو سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم سے اس مقدمے کی تفتیش کی اجازت مانگی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی تجھ سے بہتر تفتیش کون کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے سامنے حضرت علی اس لڑکے کو اندر لے گئے اور اس لڑکے سے پوچھا بتا تو کیسے بے گناہ ہے؟ اس لڑکے نے کہا اے علی وہ آدمی وہ میرا مالک مجھ سے برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا، اس کے بدلے میں قصاص نہیں ہوتا، اس لیے میں بے گناہ. حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ آدمی برائی کا ارادہ کرتا تھا اور وہ برا آدمی تھا، وہ اس قسم کا لواطت کی مرض کا مریض تھا؟ تو اس نے کہا میرے پاس دوا کوئی نہیں، لیکن وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقتول کے وارثوں کو بلایا اور وارثوں کو بلا کر کہا کہ تمہارا وہ مقتول کہاں دفن ہے؟ انہوں نے بتایا فلا قبرستان میں دفن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس کو لے کر 3 دن کے بعد اس کی قبر پر گئے اور جا کر کہا اس کی قبر کھودو. جب اس کی قبر کھودی تو قبر کھول کر دیکھا، لوگوں کی حیرت کی انتہا رہی کہ قبر میں وہ آدمی موجود نہیں، رشتے دار دفن کر کے گئے تھے پرسوں اور آج وہ قبر میں موجود نہیں. حضرت علی نے آ کر حضرت عمر سے فرمایا کہ اے امیر المومنین یہ لڑکا بے گناہ ہے، اس کو رہا کر دیا جائے. انہوں نے کہا لڑکا بے گناہ کیسے؟ حضرت عمر فاروق نے جب وضاحت مانگی حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کا حکم ہے. حضور نے فرمایا جو آدمی لواطت کی مرض کا مریض ہوگا، جب اس آدمی جب اس کی موت آئے گی، جب اس کو دفن کیا جائے گا، تو 3 دن کے اندر اندر اس کی میت کو اس کی لاش کو قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جائے گا. اس لیے اے امیر المومنین وہ آدمی واقعی برا تھا، اس لیے اس کی لاش واقعی قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دی گئی ہے اور اس لڑکے کا موقف صحیح ہے. حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک اور واقعہ میں حضرت علی المرتضیٰ مدینہ میں موجود ہے، ایک لڑکے نے کہا اے علی میں بے گناہ ہوں اور مجھے ناجائز طور پر تہمت کی حد لگانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، حد قذف مجھ کا ناجائز طور پر لگ رہی ہے. حضرت علی نے فرمایا بھئی ناجائز کیسے حد قذف ہے؟ تو انہیں تہمت لگائی ہوگی کس پر؟ اس کے بدلے میں تجھے 80 کروڑ کی سزا ہوئی ہے. ایک حضرت علی آگے آئے تو دیکھا کہ ایک عورت اس مجرم کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی وہ جو عورت ہے وہ میری ماں ہے، وہ عورت میری ماں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرا تو نکاح نہیں ہوا لیکن ہے وہ میری ماں، اور کہتی ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا. حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بھائی تیرا لڑکا ہے؟ تو عورت کہتی ہے نہیں، توبہ توبہ میرا تو ابھی تک نکاح نہیں ہوا. اس کے بھائیوں نے کہا ہم نے تو اپنی بہن کا ابھی تک نکاح نہیں کیا، تو تہمت تو یہی تھی نا کہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ عورت میری ماں ہے اور عورت کی ابھی تک شادی نہیں، تو عورت پر تہمت لگ گئی کہ نہ لگ گئی؟ اسی تہمت کی سزا اس کو ملنی تھی. حضرت علی نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ نہیں. فرمایا پھر تجھ پر جو حد لگ رہی ہے، یہ حد قذف لگ رہی ہے، یہ اصولی طور پر قانونی طور پر صحیح ہے، لیکن وہ لڑکا رونے لگا. حضرت علی نے فرمایا اچھا میں تیری تفتیش کرتا ہوں. اب حضرت علی تفتیش کرنے کے لیے لے گئے اور جا کر اس عورت سے کہا کہ اس عورت کے بھائیوں سے کہا کہ اس کاغذ پر لکھ دو کہ وہ فیصلہ علی کرے گا تمہیں منظور ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گواہ تو ان کے پاس موجود تھے. حضرت علی نے لڑکے سے بھی لکھوا لیا، ان سے بھی لکھوا لیا، مسجد میں بیٹھے لڑکے سے پوچھا بھائی پتا یہ تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میری ماں ہے، گواہ میرے پاس کوئی نہیں. تو عورت سے پوچھا واقعی تیرا ابھی تک نکاح نہیں ہوا؟ اس نے کہا نکاح نہیں ہوا. حضرت علی نے بڑی زیرک اور دانائی کا ثبوت دیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسی مجلس میں اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ان دو گواہوں کے سامنے اے عورت میں نے تیرا نکاح 5 درہم کے بدلے میں اس لڑکے کے ساتھ کر دیا، اور لڑکے کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جاؤ. جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا بازو پکڑا اور وہ لے جانے لگا تو عورت چیخ کر کہتی ہے اے علی بیٹے کے ساتھ ماں کا نکاح کیسے ہو سکتا؟ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی، کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ جس طریقے کی بنا پر وہ اس عورت کی تفتیش کی جاتی کہ لڑکی چیخ کر کہتی عورت چیخ کر کہتی ہے کہ یہ لڑکا میرا واقعی لڑکا ہے اور میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا بتا تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے کہا یہ لڑکا بچپن میں تھا، بچہ تھا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا تھا، اس کی بڑی جائیداد تھی، میرے بھائی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس لڑکے کو میرا لڑکا ہی ثابت نہیں ہونے دیتے تھے، مجھے انہوں نے پکا کر رکھا تھا، اس مجبوری کی بنا پر میں نے کہہ دیا یہ میرا لڑکا نہیں. علی تیرے جیسی ذہانت اور کسی کی نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.